ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة بقرة کا یہ 37 رکوع ہے، جہاں سے آج ہمیں آغاز کرنا ہے اپنے دور ترجمہ قرآن کا. اس سے پچھلے رکوع میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا بیان تھا، اس کے لیے ترغیب، اس کی فضیلت، اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام. ایک بندہ مومن سے یہ مطلوب ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ ادا نہیں کی تو انسان مجرم ہوگا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، غریبوں کے کام آنا، محتاجوں کی ضرورت پوری کرنا، اور پھر اس میں سب سے چوٹی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اقامت کے لیے اس راہ میں مال خرچ کرنا، یہ سب سے اونچا مقام. یہی مضمون ابھی چل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اہل ایمان، خرچ کیا کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزیں، ستھری چیزیں. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کی ہے تمہارے لیے زمین سے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے بھی اچھا مال نکالو اللہ کے لیے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ارادہ نہ کیا کرو نکمی اور گھٹیا چیز کا، یا اپنے مال میں سے وہ گھٹیا اور نکمی چیز نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تم خود کبھی اس کو لینے والے نہیں بنو گے، اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر جاؤ، کڑوا گھونٹ ہو جاؤ. تم خود اگر محتاج ہو اور کوئی شخص تمہیں اس طریقے سے نکما مال جو ہے وہ تمہارے حوالے کر کے اور حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے کی کوشش کرے، تو جو تمہارے دل پر بیٹھے گی تم کبھی اس کو پسند نہیں کرو گے، لیکن تم خود یہ کام کرتے ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان دو اللہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ وہ تم سے مانگے. بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو یہ تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے اس کی ذہنی سطح کیا ہے، اس کے اندر وسوسات قلبی کتنی ہے کہ وہ دوسروں محتاجوں کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید ہے، تمام خوبی والا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں اندیشہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے. انفاق سے روکنے والا کون ہے؟ شیطان. یہ سنبھال کے رکھو، یہ اپنی اولاد کے کام آئے گا، یہ مستقبل کا سامان ہے، زیادہ سے زیادہ پونجی سنبھالو، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ایک طرف وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے خوف زدہ کرتا ہے، اور دوسری طرف حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں کا. یہ ہے شیطنت. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے، تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت بخشش کا اور فضل کا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور وہ اپنے فضل سے بھی نوازے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کو جاننے والا. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ایک نعمت تو یہ ہے کہ مال و دولت انسان کو ملے، ایک نعمت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو حکمت اور دانائی عطا ہو جائے، وہ بہت بڑی چیز ہے. اور پھر جو حکمت اور دانائی کسی کو عطا ہوئی ہے تو وہ دوسروں میں تقسیم بھی کرے، وہ لوگوں تک پہنچائے، دین کی رہنمائی بھی ہے اس کے حوالے سے، وہ اپنا کردار ادا کرے. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت اور دانائی دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو بہت بڑا خیر، بہت بڑی دولت مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں کہ جو خرد مند ہیں، عقل والے ہیں. وما انفقتم من نفقت، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنی خیرات میں سے، اپنے خرچ میں سے جو خیرات کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا کوئی منت مانتے ہو، کوئی بھی منت، فان اللہ یعلمہ، بے شک اللہ اس کا علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ و خیرات کرو ظاہراً، دکھا کر لوگوں کو، یعنی سامنے سے کرو، چھپا کر نہ کرو، دکھا کر کرو، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیا ہی عمدہ بات ہے. یعنی دل میں نیت نہیں ہونی چاہیے ریاکاری کی، اور ویسے انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اعلانیہ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپا کر دو اور پہنچاؤ اسے محتاجوں تک، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں بہتر. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اخفاء سے دیا جائے، دینے والے ایک ہاتھ دینے والا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور دوسری بات کہ یہ صدقہ و خیرات جو ہے یہ محتاجوں تک پہنچنی چاہیے، یہ نہیں کہ بھئی یہ فطرانہ دینا ہے، یہ زکات دینی ہے، بس کسی طرح جو بھی آیا اتار کے فارغ ہو گئے. معلوم ہونا چاہیے محلے کے لوگ جو زیادہ ضرورت مند ہیں پہلے ان کا حق ہے، بلکہ جو رشتہ داروں میں زیادہ ضرورت مند ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے، تو مستحقین تک پہنچانا مطلوب ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو راہ راست پر لے آنا، یعنی آپ کے ذمے کیا ہے؟ حق بات پہنچا دینا، سمجھا دینا، ابلاغ، تبلیغ. ولكن الله يهدي من يشاء، یہ تو اللہ ہی ہے بلکہ کہ جو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، اور جو بھی تم کرتے ہو، خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، تو اس کا فائدہ تم ہی کو پہنچے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، جب تک کہ تم خرچ کرتے رہو گے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا جوئی میں، روح انور کی تلاش میں کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم، اور جو خیرات تم اپنا مال خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، وہ بھرپور طور پر تمہیں واپس مل جائے گا، جو اس کا اجر ملے گا تو وہ ہوگا کہ جو بہت قابل رشک ہوگا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، ظلم اور زیادتی نہیں. للفقراء الذين احشروا في سبيل الله، خاص طور پر اس زکات و صدقات کے مستحق کون ہیں؟ وہ لوگ، وہ محتاج لوگ کے جو گر جائیں اللہ کے راستے میں، وہ ضرورت مند. لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے تلاش معاش کے لیے، ایک یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، خود محتاج ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آگے دست سوال نہیں پھیلاتے جیسے آگے الفاظ آ رہے ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں اس لیے کہ وہ کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کر رہے، ان کے اندر خودداری ہے، غیرت ہے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے رستے میں نکلے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جہاد و قتال کے لیے، یہ سب سے بڑھ کر مستحق ہے. تعرفہم بسیماہم، تم انہیں پہچانو گے ان کے چہروں سے، یعنی فقر و فاقے کی وجہ سے جو کیفیت ہوگی اس سے تم پہچان جاؤ گے. لا یسألون الناس إلحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ کر، اس طریقے سے آپ کو معلوم ہے یہ بیگرز ہوتے ہیں، یہ جیسے چمٹ جاتے ہیں، تو یہاں الفاظ وہی ہیں کہ وہ بالکل لپٹ کر تم سے نہیں سوال کرتے. یا اس زمانے میں بھی بیگرز کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور اسی کو کنڈیم کیا گیا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، اور جو بھی خیر مال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، دیکھیے انفاق کا مضمون چل رہا ہے مسلسل، وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات، سرا وعلانیتا، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی، ظاہراً بھی. فلهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے اور رنج سے دوچار ہوں گے. الذين ياكلون الربا، اب ایک ہے صدقہ و خیرات کرنا، اضافی مال اللہ کی راہ میں دے دینا، ایک اس کے بالکل اپوزٹ ہے اضافی مال سے اور مال کھینچنا، یہ ہے ربا، سود. یہ مینٹلٹی بالکل ایک جدا ہے، ایک کا توقع اللہ پر ہے کہ وہ دے گا، اس کا اجر ملے گا اور وہاں بہت بڑھ کر ملے گا، ایک یہ ہے کہ نہیں ہمیں دنیا میں ہی اور کمانا ہے، مال سے اور کمانا ہے، اور یہ باقی جو ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، انہوں نے محنت نہیں کی، یہ جوتیاں پڑکھاتے پھر رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ ایک مینٹلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. چنانچہ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کے جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن مگر اس شخص کی طرح کہ جو ایسا شخص جو اٹھتا ہے کہ جس کے حواس شیاطین نے لپٹ کر، حواس اسے سواس باختہ کر دیا ہو، اسے اس کے حواس کھو دیے، مخبوط الحواس شخص جیسے ہوتا ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا سود خور تو اس کی وہ کیفیت ہوگی. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ بیع یعنی تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے، کیا فرق ہے، ہم نے اپنے مال سے کوئی سودا خریدا اور اس کو بیچ کر کچھ کمائی کر لی، یہ تجارت ہے، ہم نے اپنا مال ہی کسی کو قرض پر دے کر اور اس سے کچھ کمائی کر لی، اضافی واپس لے لیا، یہ سود تو ایک جیسا ہے، اس میں کیا فرق ہے، ظاہراً ایک جیسا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب جواب کیا دیا جا رہا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سن لو، اللہ نے سوداگری کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے. دو ٹوک بات، اصل بات تو یہ ہے، مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے، باقی ہر چیز کے اندر حکمت ہے، کوئی نہ کوئی وزڈم ہے اس کے پیچھے، پشت کے اوپر، وہ غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ سودی معیشت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دنیا میں، سارا مال، ساری قومی دولت، ریسورسز، بالکل ایک چھوٹا سا طبقہ ہے وہ اس کے پاس جمع ہو جاتی ہے اور بقیہ پوری قوم ہیو ناٹس، وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی سودی معیشت ہو. انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے، انفلیشن بڑھتی ہے جب بینک کا جو ہے وہ ریٹ ہے سود کا وہ بڑھے گا تو انفلیشن بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی. یہ وہ فیکٹس ہیں کہ دنیا وہاں تک پہنچ گئی ہے، اور یہ سارا جو ہے ذریعہ انسانوں کو غلام بنانے کا یہ سودی نظام ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت یہود ہیں، ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ فرنگ کی رگے کیا پنجہ یہود میں ہے، وہ کیسے ہوئی ہے پنجہ یہود میں؟ سودی معیشت کی بنیاد. چنانچہ مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے، وَأَحَدَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جس کسی کو معجزت نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جب تک حرمت کا حکم نہیں آیا تھا پیچھے اگر کوئی سود کھایا ہے تو وہ اس کو وہ اس کا ہے، وہ معاف کر دیا گیا. وہ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ہاں اس کا معاملہ ہے اللہ کے حوالے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو اب اعادہ کرے گا اس حکم کے آنے کے بعد سود میں ملوث ہوگا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اسی میں ہمیشہ. يمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے. سودی معیشت جو ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ و خیرات کو وہ پروان چڑھاتا ہے، پرورش پڑھ دیتا ہے. آپ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں مسلسل اللہ کے ہاں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ کے کریڈٹ پہ جا رہی ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو ناشکرہ ہے گناہگار. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یعنی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کسی کو قرض دیا ہوا تھا، ابھی کچھ سودی قسطیں باقی ہیں، بس اب حکم آ گیا ختم، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں چھوڑتے، باز نہیں آتے سودی لین دین سے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف اللہ اور رسول کی جانب سے، جنگ کا اعلان، تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے. اتنے سخت الفاظ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کسی اور جرم اور گناہ کے لیے نہیں آئے. یہی ہے ہی ایسی شے. علامہ اقبال نے اس کو خوب سمجھا تھا، یہ انسان کو درندہ بنانے والی شے ہے. ازربا جان تیرا دل چون خشت سنگ، آدمی درندہ بے دندان چنگ. سود کی وجہ سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل جو ہے وہ اینٹ اور پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. غریبوں سے قرض لیے ہوتے ہیں، پھر کرتی ہو رہی ہوتی ہے، بیچاروں کے پاس ایک دو کمرے کا مکان ہے، لیکن قرض کہیں لے بیٹھے تھے، کوئی کسان ہے وہ نہیں دے سکا، اب بینک والے پہنچ جاتے ہیں، کرتی کرائی جاتی ہے، اس سے مکان چھین لیا جاتا ہے، جائے بھاڑ میں، ہو کوئی پرواہ نہیں. اور ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے قرضے معاف کن کے ہوتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غریب کا قرضہ معاف نہیں ہوتا. یہ جو ہے درندگی آ جاتی ہے، بے رحمی، دل چون خشت و سنگ، دل ایسے بن جاتا ہے جیسے اینٹ اور پتھر، اور یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. آدمی درندہ بے دندان چنگ، انسان انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے، جس کے وہ دانت اور وہ پنجے بھیڑیے کی طرح کے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ درندہ. چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک اس سودی نظام کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا، دانش عقل مندی، تہذیب، دین، یہ سب جو ہے باتیں ہی باتیں ہیں، حقیقت میں کہیں نہیں ملیں گی آپ کو. دھوکا، یہ سب بامانی تب ہوں گے، دانش، تہذیب اور دین ان میں معنویت کا بائلی پہلے سودی نظام کو جڑ سے اٹھا. تو بہرحال یہ ہے وہ، اور آج بدقسمتی سے جو بھی ہیں 56-57 اسلامی ممالک، سب کے سب سودی معیشت کے اوپر ان کی معیشت چل رہی ہے، انٹرسٹ بیسڈ. اور پاکستان میں اگر وفاقی شرعی عدالت ایک بنی تھی اور 91 میں اس نے ورڈکٹ دے دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ از ربا، لہذا اس کو فوری ختم کیا جائے، اللہ رسول سے جنگ، اس میں کبھی بھی مسلمان کا فائدہ نہیں ہے، لہذا اولین ترجیح ہونی چاہیے حکومت کی ختم کرے. حکومت جو ہے اس کے خلاف پھر کورٹ میں اپیل میں چلی گئی اور اس کو لمبا ڈال دیا، وہ آج تک لٹک رہا ہے. اور ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، ایک طرف اللہ اور رسول سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور دعائیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیسے ہوں گے؟ پہلے جنگ تو بند کرو، اس کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال اور سود، اب اسلامک بینکنگ کا ایک نیا نظام چلا ہے، لیکن وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ تو اس پرانے بینک کے نظام کے اندر کچھ لیپا پوتی کر کے، کچھ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کر کے اسے اسلامی بنا دیا گیا. جو لوگ جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. سود سے ہم نے نہیں بچنا، تو شکل اس کی تھوڑی سی بدل کے اس کو جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اس فتوے سے نکالنے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو پورا وہ نظام پورے کا پورا اسی انداز سے چل رہا ہے، کون نہیں جانتا. اپنی بنیاد پر عمارت بنائیں، ایسی عمارت، معاشی ادارے قائم کریں جو سود کا آلٹرنیٹو ہو، بجائے اس کے کہ اس کے اندر تھوڑی سی لیپا پوتی اور کاسموٹک ٹریٹمنٹ کر کے آپ جو ہے کام چلانا شروع کر. بہرحال یہ ہے بہت سنگین معاملہ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو اور آئندہ سود سے جو ہے بالکل ٹوٹلی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو راس المال ہے وہ تمہارا ہے، جو قرض تم نے دیا تھا جس پر سود کھا رہے ہو، جو اصل رقم ہے وہ تمہاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سود کا تمہیں حق نہیں ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ شخص جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے، وہ بیچارہ واپس نہیں کر سکتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، فَنَظُرَتُمْ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو پھر مہلت دی جانی چاہیے اسے اس کی سہولت تک جب اس میں کشائش پیدا ہو جائے اور گنجائش نکل آئے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. دیکھیے اصولی طور پر یہ جو بینکنگ کا سارا نظام یا سود دیا جاتا ہے، وہ اضافی جو رقم ہوتی ہے وہ سود پر دی جا رہی ہوتی ہے، تو جب وہ اضافی ہے تو دوسرے کو جو قرض دیا ہوا ہے اس کو سہولت دو زیادہ سے زیادہ، اس کا بڑا اجر ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر صدقہ ہی کر دو، انفاق کا جو ہے دو تین رکو ہم پڑھ چکے ہیں جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی جو ہے فضیلت آئی ہے، تو اللہ کے نام انفاق کر دو، تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم سوچ نہیں سکتے، تو یہ سب سے بہتر ہے. وَأَن تُصَدِّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر واقعی تم علم رکھتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم سب لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کمائی اس نے کی. وهم لا يظلمون، اور کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، حق تلفی نہیں ہوگی. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، اور یہ سود کا بھی آخری حکم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آخری حصے میں نازل ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے بہت اہم آیات، انفاق اور اس کے بالکل اپوزٹ سود. اب ایک تیسری شکل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنا مال کسی کو قرض دے دینا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے پاس اضافی مال ہے, کسی بھائی کے کام آ گیا کچھ عرصے کے لیے, اس کو دے دیں تو بہت اجر و ثواب ہے اس کا. اس کے لیے کچھ اصول یہاں پر دیے گئے. آگے جو آیت ہم پڑھنے چلے ہیں, یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے, آیت الدین. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک صفحے سے بھی زیادہ اس نے مصحف کے اندر جو ہے وہ اس کو آکوپائی کیا ہوا ہے جگہ کو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى, اہل ایمان جب تم آپس میں قرض کا ادھار کا معاملہ کرو وقت معین تک کے لیے کہ اتنے عرصے کے لیے میں یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں, فاکتبوہ, تو پھر اس معاملے کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور چاہیے کہ تم میں سے لکھنے والا لکھے عدل و انصاف کے ساتھ. کیونکہ اس معاشرے میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا اور بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو لکھ سکتے تھے, لہٰذا جو بھی لکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی آفر کرے اور اس کے اندر ان کے ساتھ جو ہے تعاون کرے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبْ, اور کاتب جو ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے, لکھنے والا. کما علمہ اللہ, جیسے کہ اللہ نے اسے یہ ہنر سکھایا ہے وہ دوسروں کے کام آئے. فَلْيَكْتُبْ, تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, اور املا کروائے گا وہ شخص کے جس کے ذمے ہے قرض. جو مقروض ہے, جو قرض کی رقم لے رہا ہے, میرا خیال ہے اب بھی جو ڈاکومنٹس بنتے ہیں اس میں کیا ہوگا, وہ کہے گا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اتنی رقم فنا مدت کے لیے اس سے لی ہے. تو یہ املا کون کروا رہا ہے؟ یہ جس نے قرض لیا ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ اتنی رقم میں نے فنا سے لی ہے اور فنا تاریخ تک واپس کر دوں گا. تو چنانچہ یہی بات اس میں بیان کی گئی کہ وَلْيُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, املا وہ کروائے گا, یہ ڈاکومنٹ اس کی طرف سے ہوگا جس کے ذمے قرض ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس میں کچھ کمی نہ کرے, کوئی ڈنڈی نہ مارے لکھنے کے اندر. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا, تو پھر اگر وہ شخص کے جس کے ذمے وہ قرض ہے, جو رقم لے رہا ہے قرض, وہ بے عقل ہے یا بہت ضعیف ہے, نا سمجھ ہے یا بہت ضعیف ہے, اولا یستطیع ان یملہ ہوا, یا کسی بھی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود لکھ سکے یا خود املا کرا سکے, فلیملل ولیہ بالعدل, تو پھر املا کرائے اس کا کوئی ولی, کوئی وکیل, کوئی اس کی طرف سے اس کا کوئی نمائندہ بن کر عدل و انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, اور گواہ ٹھہرا لیا کرو اپنے میں سے دو گواہ مردوں میں سے. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, یعنی اس دستاویز پر اب دو گواہ جو ہیں ان کے نام بھی ہوں گے, ان پہ دستخط ہوں گے. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اور اگر دو افراد میسر نہ آئیں, فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, تو ایک مرد اور دو عورتیں, مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, ان میں سے کہ جنہیں تم پسند کرو گواہ کے طور پر. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى, تاکہ اگر ایک ان میں سے خاتون, ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کر رہا ہے. یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یا تو دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دوسرے کی جگہ دو عورتیں ہوں, اور اس کی حکمت بھی بتائی گئی کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر جو ہے نسیان کا معاملہ زیادہ ہے, اور شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ وہ مرد کو چونکہ گھر کا حاکم بنایا ہے اور وہ اس کے ماتحت زندگی گزارتی ہیں اور تابع رہ کر, تو جو مشکلات ان کے ساتھ ہیں اور جو کچھ انہیں جھیلنا پڑتا ہے تو وہ جتنا جلدی بھول جائے تو اتنا ہی اچھا بھی ہے. تو یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین دے مجھ سے حافظہ میرا, شاید یہ اس کی ہے. اس ان خواتین کے لیے یہ چیز بھی رحمت کا موجود ہے. واللہ اعلم. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا, اور جو گواہ ہیں وہ انکار نہ کیا کریں جب جس وقت ان کو بلایا جائے. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله, دوسری حکمت یہ بھی نظر آتی ہے نا, بہرحال عام حالات میں دو مردوں کو ہی ہونا چاہیے، یہ ایکسیپشنلی ہے کہ اگر میسر نہ ہو تو ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں ہیں، اس لیے کہ طلب بھی کیا جائے گا، گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو باہر آنا ہے، نکلنا ہے، تو یہ کام تو مردوں پہ ہی ہے بنیادی طور پر. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، اور سستی نہ کیا کرو لکھنے کے معاملے میں، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک، الى اجلہ، اس کی مدت تک. ذالکم اقسط عند اللہ، یہی چیز اللہ کے نزدیک انصاف کے تقاضوں کو زیادہ پوری کرنے والی ہے. واقوم للشہادہ، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے یہ چیز گواہی کو، شہادت کو. وادنا اللہ ترتابو، اور اس میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ تم شبے میں نہیں پڑھو گے، کوئی ابہام نہ رہ جائے، کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور دیکھیں لکھنے کی تاکید کتنی ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیم لها بینکم، یعنی قرض جب بھی لو تو لکھ لیا کرو، قرض کا معاملہ جلدی ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جب بھی کوتاہی ہوتی ہے اس مسئلے میں تو بعد میں ضرور کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن پیدا ہو. شروع میں اعتبار بھی کر لیتے ہیں، یا کوئی کاروبار شروع کیا ہے، اصول طے نہیں کیے پہلے سے، جو ہے وہ پورے شرائط جو ہیں وہ طے نہیں کی ہیں، اعتبار کرتے ہوئے کام شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو اس کا حشر ہوتا ہے انجام وہ بھی آپ کو معلوم ہے. لہٰذا ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہونی چاہیے، لکھ لی جانی چاہیے. واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ ٹھہرا لیا کرو جب تم کوئی سودا کرو، یعنی خاص طور پر کوئی بڑی ڈیل کرنی ہو تو اس کے اندر بھی گواہ ٹھہرا لینا بہتر ہے. ولا یضام مکاتب ولا شہید، اور نقصان نہ پہنچایا جائے نہ لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. یہ لکھنے والا اور گواہ، بہرحال اگر ایک پارٹی جو ہے وہ بدنیت ہو جاتی ہے تو اب وہ جو لکھنے والا اور جو گواہ ہے اس کی بھی جان خطرے میں آ جاتی ہے بعض اوقات، لہذا اس کو تنگ نہ کیا جائے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے بہت گناہ کی بات ہوتی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں ان باتوں کی تعلیم دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یہاں پہ آیت ختم ہوئی، یہ ایک آیت. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر کی حالت میں. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کو لکھنے والا، وہاں ضرورت پڑ گئی کسی سے جو ہے وہ قرض لینے کی، کاتب ہے کوئی نہیں، لکھنے والا کوئی نہیں ہے. فَرِحَانُ مَقْبُوضًا، تو رہن قبضہ بھی کروا دو، یعنی کوئی شے اپنی چیز رکھوا کر کسی سے جو ہے وہ رقم لے لی جائے، تو یہ ایک معروف طریقہ ہے، آج بھی ہے پہلے بھی تھا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو اگر تم میں سے ایک نے دوسرے کا اعتبار کیا ہے، اور کسی شخص نے جو ہے وہ تمہیں قرض دے دیا، تم نے رہن رکھوایا، اس کے قرض دے دیا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ پورا کرے وہ شخص کے جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو، وہ بعد میں وہ اس کو قرض پہنچائے اور اپنا جو بھی اس نے رہن رکھوایا تھا وہ واپس لے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے. سب سے بڑی شے خدا خوفی ہے، وہ ہوگی تو تمام معاملات سٹریم لائن ہو جائیں گے، وہ نہیں ہے تو انسان سو رستے نکالتا. ولا تکتموا الشہادہ، اور دیکھو گواہی کو مت چھپایا کرو. ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا تو اس کا دل آلودہ ہوگا گناہ سے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، جاننے والا ہے. اب اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، یہ بھی بہت جامع مقام ہے. فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. جب مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، تو ملکیت بھی اسی کی ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں یہ بڑے الارمنگ ہیں. اور اگر تم کوئی اپنے دل کی بات جو ہے وہ ظاہر کرو گے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دل میں ہے اسے بیان کرو، ظاہر کرو. اَوْ تُخْفُوهُ، یا اسے چھپاؤ. يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا. اب اس میں یہ ہے کہ جو دل میں چھپاؤ گے اس کا بھی حساب اللہ لے لے گا. یہاں پر الفاظ یہ ہیں فیغفر لمن یشاء, اور پھر اللہ بخش دے گا جس کو چاہے گا, ویعذب من یشاء, اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا, واللہ علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کیا دل کی باتوں پر بھی حساب ہوگا. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوری طور پر یہ توجہ دلائی کہ اللہ نے جو کچھ کہا تم کہو کہ سنا اور مانا, ہم اللہ کی ہر معاملے میں اطاعت کریں گے, اس سے تمہاری اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. لیکن تمہاری روش یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے کہا ہے سر آنکھوں پر سمجھنا ہوا تھا. چنانچہ اس کے بعد اگلی جو دو آیات آ رہی ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے وہ رعایتوں کا ذکر ہے, بھول چوک معاف ہے, نسیان معاف ہے, یہ بہت سی چیزیں جو ہیں جو چھوٹ دی گئی ہے وہ. اور یہ دو آیات جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں تحفتاً عطا کی گئی ہے. باقی قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر, زمین پر, اور یہ جو ہے دو آیات یہ آپ کو وہاں عطا ہوئی. تو یہ بہت بڑا عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے, ان کی بڑی عظمت ہے, بڑا مقام ہے دو آیات کا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول اس پر کے جو نازل کیا گیا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے, اور اہل ایمان میں بھی ایمان لے آئے, مومن بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کر اس پر ایمان لائے. جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, سب نے مانا ہے, سب ایمان لائے ہیں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے, کوئی تفریق نہیں کرتے, تمام رسولوں کو مانتے ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا, سمعنا واطعنا. غفرانک, پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں, غفرانک ربنا والیک المصیر, اور اے پروردگار تیری ہی جانب ہمیں لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اب پہلی خوشخبری تو یہ سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے. وہ حساب دے گا, اسے معلوم ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا تھی اور وہ کہاں تک جا سکتا تھا, اس کے مطابق حساب ہوگا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اور ہر ایک کو ملے گا وہی جو اس نے کمائی کی ہے, اور اس پر پڑے گا جو اس نے برے اعمال کمائے ہیں. جو نیک اعمال کمائے وہ اس کے لیے توشہ آخرت بنیں گے, جو برے اعمال کمائے اس کا وبال ان پر آئے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم سے بھول ہو جائے یا کوئی غلطی کر بیٹھیں بلا ارادہ. خطا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جو آپ کی نیت نہیں تھی غلط لیکن آپ سے سرزد ہو گیا, جیسے کوئی شخص جو ہے وہ شکار کے لیے نکلا ہے, ہرن کو جو ہے ٹارگٹ کر کے اس نے فائر کیا ہے, اس کا ارادہ نہیں تھا قطعاً کہ وہ کسی انسان کو مارے, اس نے کوشش کی تھی لیکن کوئی انسان بیچ میں آ گیا, چوک گیا. تو ایسی چیزوں کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار ہم سے مواخذہ نہ فرما اگر ہم سے بھول ہو جائے, نسیان. اور آپ کے علم میں ہے کہ روزے میں غلطی سے آپ کھا بیٹھیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ وہی اللہ کی رحمت ہے, یہ اسی دعا کی قبولیت ہے. یہاں تک کہ پیٹ بھر کر بھی کھا لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن بھولے سے ہو, یہ نہیں کہ یاد آ گیا تب بھی کنٹینیو کیا. اور خطا یہ ہے کہ ارادہ نہیں تھا لیکن ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, بلا ارادہ سرزد ہو گئی, تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے رعایتیں دے دی گئیں. ہمیں دعا کی شکل میں کہا گیا تم دعا مانگو اور الاٹ کر دی اللہ نے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال بھاری بوجھ کہ جیسے کہ تو نے وہ بوجھ اٹھوایا تھا ان لوگوں سے جو ہم سے پہلے تھے. پچھلی امتوں کے لیے جو شریعت کی پابندیاں بہت سخت تھیں, پروردگار اس قسم کی سختیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہوں, اور واقعتاً اس امت کے لیے بڑی سہولت ہے.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں سکت اور طاقت نہ ہو.
واعف عنا, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. واغفر لنا, اور ہمیں بخش دے. وارحمنا, اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے, پشت پناہ ہے, مددگار ہے, رب ہے. یہ مولا کا لفظ عربی میں بڑا, اس کے اندر بڑی وسعت ہے, بڑی جامعیت ہے. سپورٹر, فانصرنا علی القوم الکافرین, بس ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. آمین, یہاں پر آمین کہنا چاہیے ہمیں, اس لیے کہ یہ دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے. سورہ بقرہ یہاں مکمل ہوئی اور اب ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں. باقاعدہ مطالعے سے قبل میں تعارف کروا دوں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان میں بڑی مشابہت ہے, بہت سے پہلو ہیں, یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے, اور ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجویز کیا کہ الزہراوین, دو بڑی ہی روشن صورتیں, تابناک صورتیں. ان میں ظاہری مشابہت بھی ہے, دونوں کا آغاز الف لام میم کے حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. دونوں صورتوں کے آخری حصے میں, جیسے ابھی ہم نے دعا پڑھی ہے, سورہ آل عمران کے آخری حصے میں بھی بڑی جامع دعائیں ہیں, یہ بھی ایک مشابہت کا پہلو. پھر ایک پہلو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بھی دو حصے تھے, پہلے حصے میں خطاب بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرے میں خطاب مسلمانوں سے تھا. سورہ آل عمران کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے, پہلے حصے میں خطاب بنی اسرائیل میں سے یہود سے نہیں ہے, نصارہ سے ہے, وہاں یہود سے تھا, اور نصف کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب پلٹتا ہے مسلمانوں کی طرف. تو یہ بہت عظیم صورتیں ہیں, حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے. ہم اللہ کے نام سے آغاز کر رہے ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں, ان کے حتمی معنی جو ہیں وہ صرف اللہ کو معلوم ہیں یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا اسلوب عربوں کے ہاں بھی کوئی اجنبی نہیں تھا, اسی لیے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا. کفار کی طرف سے اور بہت سے اعتراضات قرآن مجید پر آئے ہیں, لیکن اس حوالے سے اعتراض نہیں ہوا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کیسے ہیں. قرآن مجید کی 29 صورتوں سے پہلے حروف مقطعات ہیں. الف لام میم, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی حاکم اعلی نہیں سوائے اس کے. الحی القیوم, وہ خود زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہیں. یہ آیت الکرسی میں بھی الفاظ آئے ہیں اور تقریباً اسی ترتیب سے آئے ہیں, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل کی ہے نبی آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ, یہ سچی کتاب ہے. مصدقا لما بین یدی, اور تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کتاب کی وہ جو اس سے پہلے تھی سابقہ کتابیں. وانزل التوراۃ والانجیل, اور اسی نے نازل کیے تھے تورات بھی اور انجیل بھی. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو تورات بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے, انجیل کا بھی یہ معاملہ تھا. من قبل, اس سے پہلے, ہدل للناس, اس قرآن سے پہلے وہ تھی ہدایت اور رہنمائی لوگوں کے لیے. آسمانی کتابیں تو وہی ہیں تورات اور انجیل, یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی اصل پر قائم نہیں ہیں, ان میں تحریف ہو چکی ہے, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی بہت تحریف ہو چکی تھی, اصل تورات غائب تھی. آج بھی دنیا میں انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہزاروں سال کا فرق نہیں ہے, فاصلہ نہیں ہے, صرف 600 سال کا فاصلہ ہے. لیکن انجیل کا کوئی نسخہ جس زبان میں وہ نازل ہوئی آج دنیا میں موجود نہیں ہے. جو سب سے قدیمی نسخے بھی دستیاب ہیں وہ بھی اصل انجیل کا ترجمہ ہے اور چوتھی صدی عیسوی کے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 400 سال بعد. تو اصل شکل میں تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ اصل اس زبان میں ہے جس میں وہ نازل ہوئی ہے، لیکن تھی بہرحال وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی. وانزل الفرقان، اور اس نے نازل کیے ہیں فیصلے، حق و باطل میں فرق کرنے والے. اب قرآن مجید فرقان بھی ہے، یہی بتائے گا کہ پچھلی کتابوں میں کیا چیز کیا، کون سا مواد ہے جو حق ہے اور کون سا مواد ہے کہ جو حق نہیں ہے. یہ مہیمن ہے سابقہ کتابوں کا، اس پر پرکھا جائے گا سابقہ کتابوں کو، جو اس کے مطابق ہوگا وہ ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے، اور جو کنٹرڈکٹ کرتا ہوگا وہ گویا کہ تحریف شدہ. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، اس کی یہ صفت بھی ہے، کوئی اس سے دشمنی کرے گا تو وہ انتقام بھی لے گا. اور دشمنی کون کر رہا تھا؟ سورہ بقرہ کا جو سارا حاصل ہے آپ نے غور کیا کہ یہود سے خطاب کر کے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے دشمنی کر رہے تھے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان. هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے. یہ سب خلاقی کس کی ہے؟ یہ صناعی، یہ خلاقی، یہ وہی ذات ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے اے نبی آپ پر، اور اس میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اس کتاب میں کچھ آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، ام الکتاب، اصل کتاب جو ہے وہ وہی ہے. واخر متشابہات، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہات ہیں جن کے معنی کے اندر تعین کرنا مشکل ہے، کچھ دو امکانات ہیں، کچھ شبہ ہے. تو دو طرح کی آیات ہیں. قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ تو محکم آیات پر مشتمل ہے، یعنی ان آیات کا ایک ہی مفہوم ہے اور بڑا واضح ہے، کوئی ابہام نہیں، پوری کلیئرٹی ہے، کتاب ہے جو روشن تعلیمات پر مشتمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کچھ حقائق ہوتے ہیں، غیبی حقائق، ان کے لیے جو ہے استعارہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، وہ تو وہاں جا کے اصل پتہ چلے گا، ابھی تم جتنا کچھ سمجھ سکتے ہو اس کے مطابق بیان کیے گئے ہیں. عالم ارواح کے معاملات ہیں، عالم امر کے معاملات ہیں، اور بعض اوقات کسی آیت کے اندر معنی کے ایک سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، تو یہ متشابہ آیات ہیں، ان کو پرکھا جائے گا اور ان کو پڑھا جائے گا محکم آیات کے تناظر. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ ان میں سے جو مشابہ متشابہ آیات ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے اپنے لیے دلیل پکڑتے ہیں، اس کو بنیاد بناتے ہیں اپنے کسی غلط موقف کے لیے. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلی، اور یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ فتنہ پھیلائیں اور اس کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کی غرض سے، اور کوئی نئی تعبیر جو ہے وہ کر کے پیش کر دیں. وما يعلم تاویلہ الا اللہ، اور ان آیات کی تعبیر یعنی اصل مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر پختگی رکھتے ہیں، مضبوط علم والے ہیں، ٹھوس علم والے ہیں. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سب پر یقین رکھتے ہیں، جیسے الفاظ ہیں ہم اسی طرح اس کو مانیں گے، باقی اصل حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. کل من عند ربنا، یہ سب آیات اللہ کی جانب سے ہیں، اسی کی طرف سے نازل شدہ ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی کہ جو صاحب فہم ہیں، عقل والے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہاں بھی دعائیں ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دینا اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے. جیسے یہود اور نصارہ کے دل کج ہو گئے، ہدایت تو ان کے پاس آئی تھی لیکن وہ غلط رستے پر مڑ گئے، کہیں ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا فرما خاص اپنے پاس سے رحمت. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار، تو جمع کرے گا تمام انسانوں کو ایک دن، وہ دن کے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المنزلہ.